یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, بار الخلائق اجمعین. الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویدعو المستکبرین ویرفع المستضعفین ویهلک ملوکا ویستخلف آخرین. قاسم الجبارین و مدرک الحاربین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد. اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. سیما بقیت اللہ الاعظم فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. درود محمد وعلى محمد. عزیزان محترم, سورہ مبارکہ رعد میں گیارہویں آیت کے حصے میں اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو ان کی زندگی کے ایک بلند مرتبے اور مقصد کی جانب متوجہ کرا رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ انسانی زندگی ارتقاء, ترقی, عروج اور معراج کی جانب گامزن رہے. وہ زندگی جو جمود و رکود کا شکار ہو جائے, وہ زندگی جس میں ارتقاء نہ ہو, وہ زندگی کہ جس میں حیات ٹھہری ہوئی نظر آئے, وہ انسانی حیات نہیں ہے. انسانی حیات ترقی سے, ارتقاء سے, عروج اور معراج سے عبارت ہے. اور توجہ رکھیے گا, اور یہی وجہ ہے کہ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف جانا ہے. اب ظاہر سی بات ہے, ہم مادی زندگی میں جو سفر کرتے ہیں وہ یا دائیں یا بائیں یا آگے یا پیچھے, یا جس کو معروفاً مشرق و مغرب و شمال و جنوب کہا جاتا ہے. توجہ رکھیے گا, اپنے بچپن کا ایک واقعہ بتاؤں تو آپ کو بھی ہنسی آئے گی. اب میں سوچتا ہوں مجھے بھی ہنسی آتی ہے. جب مشرق و مغرب اور شمال جنوب بتایا جاتا تھا تو مشرق و مغرب تو سمجھ میں آتے تھے, اور شمال جنوب کو سمجھنے کے لیے الحمد للہ شمال اوپر ہے, جنوب نیچے ہے. تازہ نگر میں حقیقت یہ نہیں ہے. جو سفر ہے انسان کا وہ ان چار ڈائریکشن یا سمتوں میں ہوتا ہے, مشرق, مغرب, شمال, جنوب. لیکن اللہ کی طرف جو سفر ہوتا ہے وہ بلندی کی طرف ہوتا ہے, وہ بلندی کی طرف ہوگا. نماز آپ زمین میں پڑھیں گے لیکن نماز جائے گی اوپر. اس لیے کہ سائنس کا اصول یہ ہے کہ جس گیس کا وزن کم ہو جاتا ہے وہ اوپر کی طرف اڑ جاتی ہے. تو اب انسان کی روح جب لطیف ہو جاتی ہے, گناہوں سے پاک ہو جاتی ہے, فرش آ کر گناہوں سے دھل جاتی ہے, تو خدا کی طرف سفر کرتی ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. انسانی زندگی کیا ہے, ایک سفر سے عبارت ہے, مسلسل سفر ہے. اور اس لیے معصوم فرماتے ہیں من ساوا یوما ہو فہو مغبون, جس کے دو دن ایک جیسے ہو جائیں, ایکول ہو جائیں, وہ مغبون ہے. مغبون کسے کہتے ہیں, جسے غبن ہوا ہے, دھوکہ ہوا ہے, کاروبار میں اس کو دیوالیہ ہو گیا ہے, اب وہ خسارہ ہو گیا ہے اس کا. توجہ رکھیے گا, استاد محترم آیت اللہ جوادی فرماتے ہیں یہ دو دن سے مراد صرف دو دن نہیں ہیں، یہ صرف سمجھانے کے لیے بیان کیا ہے، جس کے دو لمحے ایک جیسے ہو جائیں، جس کے دو سیکنڈ ایک جیسے ہو جائیں وہ غبن کا شکار ہو گیا۔ کاروبار حیات میں، انسانی سفر کے ارتقائی سفر میں، انسان کا ہر آنے والا لمحہ اس کے گزشتہ لمحے سے بہتر ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم، خدا اس وقت تک اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ درود بھیج محمد و آل محمد۔ تو انسانی زندگی ارتقا ہے، سفر ہے، معراج ہے۔ اب یہ بھی اللہ سے بعید ہے کہ وہ کہے کہ آؤ میری طرف اور پھر راستہ نہ بتائے، وہ کہے گا اچھے ہو جاؤ لیکن اچھائی کا تذکرہ نہ کرے، وہ کہے گا بہتر ہو جاؤ لیکن بہتری کے اصول نہ بتائے، وہ کہے گا تبدیل ہو جاؤ لیکن تبدیل کے قواعد نہ بتائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل مثال ایسا ہی ہے جیسے صاحب خانہ ایک بہت بڑا اشتہار چھاپ دیں اور آپ کے گھر بھیج دیں، جناب محترم ایکس وائی زیڈ آپ ہمارے گھر تشریف لائیے گا، بہت بڑی دعوت ہے، بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں اور بڑا زبردست کھانے کا انتظام ہے، اب آپ کے منہ میں پانی آنے شروع ہوا جناب، ہر قسم کی غذا ہوگی اور ایسا ہوگا ویسا ہوگا، لیکن صاحب خانہ اگر پتہ نہ لکھے جی، ایڈریس نہ دے، عنوان نہ دے، تو آپ کہیں گے جناب بلانا ہی نہیں تھا تو بھائی یہ بھیجنے کی ضرورت کیا تھی، بلانا تھا تو پتہ بھی تو بھیجتے نا۔ تو اللہ نے کیا ہمیں اپنی طرف بلایا ہے، اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہے، اور اگر اللہ راہیں نہ بتائے تو پھر یہ اللہ کی حکمت پہ حرف آئے گا۔ عزیزان گرامی، اللہ نے دو طریقوں سے ہماری ہدایت کی ہے، ایک قرآن کے ذریعے سے، ایک اہل بیت کے ذریعے سے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ چنانچہ انسانی زندگی عبارت ہے سفر سے۔ اب خدا کہہ رہے جب تک چینج نہیں لاؤ گے ہم بھی تمہیں چینج نہیں کریں گے، جب تک تم تبدیل نہیں کرو گے اپنے آپ کو ہم بھی تبدیل نہیں کریں گے۔ اور ہماری گفتگو ہو رہی ہے، ان آج تیسری گفتگو ہے ہمارے خمسے کی، اور اس میں ہمارا موضوع ہے ثمرات عزاداری۔ توجہ رکھیے گا، عزاداری کے ثمرات، عزاداری کے نتائج، عزاداری کے رزلٹس کیا ہیں، ہم کیا چیز لے سکتے ہیں عزاداری سے۔ آج تھوڑی سی پوری تفصیلی بحث ہے، لیکن قدر اپنی گفتگو کے حساب سے اس بحث کو کھولنا چاہتا ہوں تاکہ تھوڑی تشنگی بھی رہ جائے اور موضوع سے متعلق جو چیز ہمارے پاس ہے ہم اسے عرض کر سکیں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ ثمرات عزاداری، عزاداری کے ثمرات کیا ہیں؟ ثمر کسے کہتے ہیں؟ ثمر کہتے ہیں پھل کو۔ پھل کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ ہوتا ہے، نتیجہ ہوتا ہے، یعنی کسی ایک خاص ڈسٹینس کو طے کر کے، کسی ایک خاص فاصلے کو یا مدت زمان کو طے کر کے کوئی چیز اپنی حقیقت تک پہنچ جائے اسے ثمر کہا جاتا ہے۔ مثلاً سیب کا درخت ہے تو وہ نمکیات لے گا اور آہستہ آہستہ وہ سیب کا چھوٹا سا جو پودا ہے وہ درخت بنے گا اور پھر اس میں ثمرات آنے شروع ہوں گے۔ لیکن اگر یہ جو ثمر لگا ہے، یہ جو پھل لگا ہے، یہ جو میوہ لگا ہے، اس کو قبل از رسیدگی توڑ لیا جائے، اس کو پکنے سے پہلے آپ اپنے دسترخوان پہ لیا، یہ کھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ توجہ رکھیں، کیوں؟ کیونکہ اس کا سفر ارتقا، سفر تکمیل پورا نہیں ہوا ہے، اس کے وجود کا فلسفہ پورا نہیں ہوا ہے۔ جب پک کے تیار ہو جائے پھر توڑ کے کھایا جائے تو پھر لطف اندوز ہوگا۔ اسی طریقے ثمرات عزاداری، یعنی عزاداری کے وہ ثمرات کے جنہیں ہمیں اخذ کرنا ہے۔ توجہ رکھیے گا، اب ثمرات عزاداری یعنی ہمیں کچھ چیزوں کو حالت تکمیل میں لینا ہے، حالت نقص اور عیب میں نہیں لینا۔ توجہ، جس طرح پھل ہے، پھل کو آپ رسیدگی سے قبل، پکنے سے قبل، اپنی منزل مقصود تک پہنچنے سے قبل، اس کی منزل مقصود کیا ہے؟ وہ میٹھا ہو جائے، اس کا رنگ اچھا ہو جائے، اس کا ذائقہ اچھا ہو جائے، وہ فاسد نہ ہو، پک جائے اور اتنا لٹکا رہے کہ فاسد ہونے لگے، یہ بھی اس کا مقصد حیات نہیں ہے۔ ایک پھل کا مقصد حیات کیا ہے؟ اس کا رنگ، ذائقہ، سائز، سب چیزیں اپنی معرفت پہ، اپنے عروج پہ پہنچ جائے۔ اگر اس سے پہلے توڑ کے کھایا جائے وہ کھانے کے قابل نہیں ہوگا۔ اگر وقت کے بعد اس کو مثلاً اس میں فساد کا عمل شروع ہو گیا تو کیا ہوگا؟ وہ کھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے ہے کہ ماں بعد اور ماں قبل دونوں چیزیں خطرناک ہیں. وقت معین پر اسے دسترخوان کی زینت بنانا انسانی عقل کی علامت ہے. ثمرات عزاداری بھی ایسے ہی ہیں کہ اگر ماں قبل کچھ چیزوں کو لے لیا جائے جو حالت نقص اور عیب میں ہوں وہ بھی مناسب نہیں ہیں, اور ماں بعد وقت گزرنے کے بعد کوئی عمل کیا جائے اور اسے ثمرات عزاداری قرار دیا جائے وہ بھی عقل کے مطابق نہیں ہے. لہذا اس عزاداری پہ قدر گفتگو ہونی چاہیے کہ عزاداری ہے کیا, اور اسے جو اجر رسالت کہا گیا ہے یہ اجر رسالت ہے کیا. کل ہم نے ایک تفصیلی گفتگو کی تھی, اس کا صرف ایک چھوٹا سا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. لہذا ثمرات, یہ ثمر ہے. ثمر کیا ہیں؟ یعنی نہ وقت سے پہلے نہ وقت سے بعد. وقت سے پہلے نقص اور عیب ہے, وقت کے بعد کیا ہے اس میں اس کے وجود سے کما حق و فائدہ حاصل نہیں کیا جائے گا. اب کیا ہوتا ہے, اگر پھل کو آپ لے لیں اور پھل اگر زیادہ عرصے رکھا رہے, کھایا نہ جائے, تناول نہ کیا جائے, انرجی حاصل نہ کی جائے, اب اس میں فساد کا عمل شروع ہو جاتا ہے, اس کے کچھ حصے گلنا سڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے, اب آپ ان حصوں کو کاٹ کر علیحدہ کر دیتے ہیں, اسے زبالے کی نظر کر دیتے ہیں, کچرا دان میں ڈال دیتے ہیں یا کسی جانور کو کھلا دیتے ہیں, اور جو کھانے والی چیز ہے وہ آپ کھا لیتے ہیں. توجہ رکھیے گا, نہ پہلے نہ بعد میں, دونوں صورتوں میں پھل کو کما حقہ استفادہ اس کے وجود سے نہیں ہو سکتا. عزاداری بعینہ ہی اگر وقت پر عزاداری کے ثمرات سے استفادہ کیا جائے تو ہماری حالت یہ نہیں ہوگی جو آج ہے. توجہ رکھیے گا, میں بہت ظریف نقطہ عرض کر رہا ہوں. خود یہ عزاداری کیا ہے, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ, میں تم سے اپنی رسالت کی ادائیگی پر کسی چیز کا, کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں, الا مگر یہ کہ الا المودۃ فی القربیٰ, میرے قرابت داروں سے مودت کا سلوک کرو. اس مودت کی ادائیگی کے لیے پہلے بھی بیان کیا تھا, دو لوگ ہیں جو اس اجر مودت کو ادا کر رہے ہیں, ایک شیعہ ہیں اور ایک محب ہے. عرض کیا تھا یہاں پہ یا نہیں, کل یا پرسوں؟ نہیں کیا تھا. درود بھیجے محمد و آل محمد. اس لیے مجالس کی کثرت ہوتی ہے, معذرت چاہتا ہوں کہ وہ پھر یاد نہیں رہتے کہ کون سا نقطہ کہاں عرض کیا, اور اگر دوبارہ عرض کر دے تو لوگ جو ہے وہ ان کی بوریت کا سبب ہوتا ہے سبق خراشیوں کو, اور اگر نہ بیان کرے تو وہ بھی ظلم ہو جائے گا. تو اس لیے بعض اوقات میں لقمہ لے لیتا ہوں آپ سے کہ جناب بیان کیے تو یہ نہیں کہتا, ماشاء اللہ آپ لوگ بھی لقمہ دینے میں حاضر جواب ہیں. درود بھیجے محمد والے. ایزان گرامی, یہ عزاداری جو ہے یہ اجر رسالت ہے, اور اسے اجر رسالت کہا گیا ہے. اس عزاداری کو ادا کرنے والے دو انسان ہیں, یا محب ہے یا شیعہ ہے. توجہ رکھیے گا, اگر حدیث کہتا یہاں پر ہے تو مجھے دیے گا ایک منٹ کے لیے, میں آپ کو تاکہ دلیل سے بات کروں تو آپ کی سمجھ میں بھی آ جائے گا کہ جناب دلیل سے بات ہو رہی ہے. ایک محب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور ایک شیعہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. محب وہ ہوتا ہے جو اپنی حاجت لے کر گھر چلا جاتا ہے, اہل بیت کو مانتا ہے, لیکن شیعہ وہ ہوتا ہے جو اپنی حاجت بھی لیتا ہے, گھر بھی جاتا ہے, اور جب امام اس کو بلاتا ہے تو اپنی وظیفے کی ادائیگی کے لیے میدان عمل میں بھی آتا ہے, اس کو شیعہ کہا جاتا ہے. یا آسان الفاظ میں نوجوان بچوں کے لیے کہوں کہ محب وہ ہوتا ہے جو اہل بیت کو مانتا ہے, شیعہ وہ ہوتا ہے جو اہل بیت کی مانتا ہے. محب کون ہے؟ اہل بیت کو مانے گا, بس حاجت لے گا مولا یہ دے دو وہ دے دو گھر چلا جائے گا. شیعہ کون؟ اہل بیت کو بھی مانے گا اور اہل بیت کی بھی مانے گا. درود بھیجے محمد و آل محمد. جزاک اللہ. اب آپ دیکھیے اسی حدیث کے سامنے محب کا لفظ بھی ہے اور شیعہ کا لفظ بھی ہے, لیکن محب کا لفظ کہاں استعمال ہوا ہے اور شیعہ کا لفظ کہاں استعمال ہوا ہے؟ یہ حدیث کے ساتھ عزیزان گرامی یہ بہت قیمتی ترین چیز ہے عزیزان, ہم اس سے غافل ہیں, اس کے ثمرات سے غافل ہیں, اس کے وجود سے غافل ہیں. آیت اللہ العظمیٰ بہاءالدینی جو رہبر معظم کے یہ نمائندے تھے, ان کے چچا مرحوم, بہت بڑے عارف, بہت بڑے عالم دین, بہت بڑے مجتہد, جن کو امام رضا نے علم غیب عطا کیا تھا. توجہ رکھیے گا,
ایک واقعہ میں عرض کر رہا ہوں, اور یہ میں نے ایران ٹیلی ویژن پر شب چلوم ان کے بارے میں ڈاکیومنٹری مووی آ رہی تھی شب کا قرآن پر, وہاں پہ میں نے یہ واقعہ سنا, وہاں سے نقل کر رہا ہوں. آیت اللہ بہاؤالدینی کے برابر میں ایک شخص رہتا تھا, علم غیب عطا کیا تھا امام رضا نے. چنانچہ یہ دیکھیں, اب دیکھیں جو اللہ کی راہ میں قدم بڑھانا چاہتا ہے نا, اللہ اسباب پیدا کر دیتا ہے. یہ جو میں نے کہا نا کہ خدا نے اگر ہماری تبدیلی کا سوال کیا ہے کہ اپنے آپ کو تبدیل کرو, تو کوئی تو کرائیٹیریا ہوگا, کوئی تو راہ ہوگی, کوئی تو اصول ہوگا نا کہ کیسے تبدیل کریں, کس کو دیکھ کے تبدیل کریں, کوئی نہ کوئی مدد کرنے والا دست غیبی تو چاہیے نا. اب دیکھیں کیسے, اب یہ واقعہ اس بات پہ گواہ ہے. آیت اللہ بہاؤالدینی مرحوم کے گھر کے برابر میں شخص رہتا ہے جو نشہ کرتا تھا. ایک دن آیت اللہ بہاؤالدینی نے اپنے صاحبزادے کو بلایا اور کہا کہ یہ مثلاً 20-30 ہزار روپے مثلاً عرض کر رہا ہوں, یہ جا کر اس ہمسائے کو دے دو. ایک دم بیٹا باپ کی شکل دیکھے, پیسے کو دیکھے, ارے سب کو معلوم ہے کہ وہ نشہ کرتا ہے, کہا کہ جا کر دے دو, جو کہہ رہا ہوں وہ کرو. بادل نخواستہ یہ کیا گیا, دروازہ کھٹکھٹایا, وہی شخص جو نشہ کرتا تھا منشیات کا عادی تھا, دروازہ کھولا, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, کہا بھائی کیا مسئلہ ہے آپ اور یہاں توجہ رکھیے گا. کہا کہ ہاں والد محترم نے آغا بہاؤالدینی نے بھیجا ہے اور یہ 20 ہزار روپے آپ کی خدمت میں بھیجے ہیں. ایک دفعہ اس کے رونے میں اضافہ ہو گیا, دھاڑے مار مار کے رونے لگا. تو ان کے آیت اللہ بہاؤالدینی کے بیٹے نے پوچھا کہ بھائی بتاؤ وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے اس گریے کا, یہ پیسے کا آنا اچانک تمہارے پاس آنا اور تمہارا گریے میں اضافہ کرنا, یہ سبب کیا ہے؟ کہا کہ میں نشہ کرتا تھا, کل رات میں نے امام رضا کا مولا اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, توبہ کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں آپ کے حرم مبارک میں آ کے آپ کو وعدہ دوں کہ مولا اب گناہ نہیں کروں گا, اب گناہ نہیں کروں گا. اس نے رات میں یہ ارادہ کیا اور امام رضا نے آغا بہاؤالدینی کو حکم دیا, جا کے اس کو 20 ہزار روپیے دے دیے. اب یہاں پر کیا ہے کہ جو توبہ کرتے ہیں نا ان کی توبہ قبول ہوتی ہے, تو اسباب پیدا ہوتے ہیں. اب ایک نوجوان تھا, وہ کربلا گیا تھا, اس نے وہاں توبہ کی, جانے سے پہلے میں نے اس کو تذکر دیا کہ بیٹا تمہارے عمل میں ایک چیز بری ہے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جب آئیں گے تو بات کریں گے. وہ آیا توبہ کر کے اور پھر نہ صرف توبہ قبول ہوئی, اب اس سے زیادہ میں اس کو کھول نہیں سکتا کیونکہ اس میں کچھ ذاتی مسائل ہیں, لیکن اس نوجوان کی توبہ قبول ہوئی اور اس کے شواہد بھی میرے پاس موجود ہیں. غرض یہ کہ امام رضا توجہ رکھتے ہیں کہ جو ان سے متمسک ہو جائے تو پھر وہ اپنا بنا لیتے ہیں. درود بھیجے محمد وآل محمد. دیکھیے ماں دو کے خبر فی محفل من محافل اہل الارض, یہ خبر جس کا ذکر ہے اس کا کسی بھی محفل میں ذکر نہیں کیا جائے گا. وہ فی ہے جم شیعتنا و محبینا, ہمارے محب بھی ہوں گے اور شیعہ بھی ہوں گے. محب جو اہل بیت کو مانے, شیعہ جو اہل بیت کو بھی مانے, اہل بیت کی بھی مانے, دونوں لفظ استعمال کیے گئے ہیں. وہ جمع, جمع یعنی کچھ لوگ ہوں گے شیعہ بھی محب بھی. الا ونزلت علیہم الرحمہ, رحمت ان پر آ جائے گی. وہ حفت بہم الملائکہ, اللہ کی رحمت آئے گی, ملائکہ حفت گھیر لیں گے. وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ إِلَىٰ أَنْ يَتَفَرَّقُوا, جب تک کہ اس فرش ادا, اس محفل سے, اس میلاد سے اٹھ کے گھر نہیں چلے جائیں گے, استغفار کرتے رہیں گے. یہ تین ثمرات اس حدیث کے ساتھ کیا ہیں کہ اہل بیت کا ذکر کرو گے کیا ہوگا, پہلا کیا ہے اللہ کی رحمت نادل ہوگی, ملائکہ اپنے حصار میں لے لیں گے اور تمہارے گھر جانے تو تمہارے لیے دعا استغفار کریں گے. اس کے بعد کیا ہے, اس کے بعد اب مولا نے کہا, اب کیا ہے, اب مولا کہہ رہے ہیں کہ کامیاب کون ہے. اب دیکھیے جو میں کہہ رہا ہوں, اہل بیت کو ماننا اور اہل بیت کی ماننا فرق ہے دونوں میں. اب مولا دلیل دے رہے ہیں یہاں پر, کیا دلیل, میری بات کی دلیل کیا ہے, یہ جملہ ہے. اس کے بعد مولا کہتے ہیں فقال علی اذن واللہ فزنا وفاز شیعتنا, محبینا نہیں کہا یہاں, توجہ رکھیے گا, محبینا نہیں کہا ہے یہاں, کیا کہا ہے مولا نے, شیعتنا. یہ حدیث کے ساتھ میرے سامنے ہے اور یہ میرے سامنے آپ, میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں, اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ محب اہل بیت کو مانتا ہے، شیعہ اہل بیت کو اور اہل بیت کی بھی مانتا ہے. اب مولا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو حاجتیں ملتی ہیں، استغفار ہوتا ہے، اس میں سب شریک ہوتے ہیں، لیکن کامیابی کن کا قدم چومتی ہے؟ کامیابی کن کے قدم چومتی ہے؟ وہ کون ہے؟ ہمارے شیعہ یعنی پیروکار ہیں. مولا کہہ رہے ہیں اذا واللہ، بس اس وقت اللہ کی قسم، فزنا، ہم کامیاب ہوئے، وفاز شیعتنا، ہم بھی کامیاب، ہمارے شیعہ بھی کامیاب. درود بھیجیے محمد و آل محمد. یہ حدیث ہے کیسا کہ دونوں لفظ ہیں، یہ مودت دونوں ادا کر رہے ہیں، شیعہ بھی ادا کر رہا ہے اور محب بھی ادا کر رہا ہے، لیکن محب وہ ہے جو اپنی حاجتیں لے رہا ہے، شیعہ وہ ہے جو صرف حاجت نہیں لے رہا بلکہ سخت سخت عمل میں حاضر و ناظر ہے. مثلا لوگ شام جا رہے تھے آج سے 8 سے 10 سال پہلے، داعش بری خوف موت، زندگی کے خاتمہ، اب نہیں جا رہے. کیوں نہیں جا رہے بھائی؟ وہ موت ہے. کچھ لوگ ہیں جو آج بھی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، نہ صرف زیارت کے لیے جا رہے ہیں بلکہ اس سے بڑھ کر ایک اہم ترین کام انجام دے رہے ہیں، جناب زینب و جناب سکینہ یا حضرت رقیہ کے روزے کی حفاظت کا کام. یہ وہ شیعہ ہے جو صرف امن کے حالات میں زیارت کر کے واپس آ جائے، اس کو محب کہتے ہیں. جو سخت سخت حالات میں حرم ائمہ کا دفاع کرے اسے شیعہ کہتے ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد. اب یہ عزداری جو ہے جس کو اجر رسالت کہا ہے، یہ اجر ہے، یہ معاوضہ نہیں ہے. توجہ رکھیے گا، معاوضہ کیا ہوتا ہے؟ معاوضہ کہتے ہیں دو چیزوں کا ریپلیس ہو جانا، دو چیزوں کا ایک دوسرے کا عوض اور بدلہ قرار پانا. آپ کے پاس 80 روپے ہیں، آپ گئے دودھ والے کی دکان پر، آپ نے کہا جناب 1 کلو دودھ عنایت کر دیجئے. آپ نے 80 روپے دیے اور دودھ آپ کے پاس. یہ 80 روپے اس معاملے سے پہلے، اس تجارت سے پہلے، یہ 80 روپے آپ کی ملکیت تھے، دودھ اس کی ملکیت تھا. آپ نے کہا 1 کلو دودھ عنایت کر دیجئے، اس نے 1 کلو دیا، اس کی ملکیت آپ کی ملکیت بن گئی، آپ کے پیسے اس کی ملکیت بن گئی. اس کو کہتے ہیں معاوضہ. توجہ رکھیے گا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معاوضہ. آپ معاوضہ کیا دیں گے اس کا؟ یعنی میں آپ کے لیے کچھ کام کروں اور آپ مجھے دے دیں. رسول اللہ نے معاوضہ طلب نہیں کیا، قل اسلکم علیہ اجرا. توجہ رکھیے گا، اجر طلب کیا ہے. اجر کیا ہے؟ اجرت سے ہے. اجرت کسے کہتے ہیں؟ آپ گھر میں، اپنے گھر میں تعمیر کے لیے، رنگ کے لیے، مثلا کسی مزدور کو لے کے، بھائی اس گھر کو رنگ کرنا ہے، ایا میں آزاد آنے والے، ٹھیک ہے جناب کر دیں. کتنے لیں گے؟ جناب 20,000 لیں گے. طے ہو گیا 20,000 دیں گے. اس نے رنگ کیا، آپ نے اس کے ہاتھ پر 20,000 روپے رکھ دیے. یہ معاوضہ نہیں ہے، توجہ رکھیے گا، یہ اجر ہے، یہ اجرت ہے. فرق کیا ہے؟ معاوضہ کیا ہے؟ معاوضہ الگ ہے، لیکن اجرت کیا ہے؟ اجرت یہ ہے، اس کا اجر کیا ہے کہ اس کے ہاتھ دکھے، اس کی کمر دکھی، وہ رنگ میں لت پت ہوا، اس کی آنکھوں میں رنگ گیا، اس کی کمر میں درد ہوا، پیروں میں درد ہوا، آخر میں اس نے 20,000 لیا اور چلتا بنا. صحیح؟ کیا اس نے جو تکلیف صحیح، صعوبت صحیح، مشکلات برداشت کی، یہ 20,000 روپے اس کا معاوضہ قرار پا سکتے ہیں؟ توجہ رکھیے گا، نہیں، ہرگز نہیں. اب رسول اللہ معاوضہ نہیں کہہ رہے، کہہ رہے اجر دو. اجر کیا دو؟ یعنی اجرت، یعنی اجر دو. اجر کہہ دو یعنی اگر کوئی چیز میری رسالت کی ادائیگی کے لیے اجر قرار پا سکتی ہے تو وہ مودت اہل بیت ہی ہو سکتی ہے، وہ محبت اہل بیت ہو سکتی ہے. اور یہ مودت کا جو لفظ استعمال کیا ہے، اس کو علماء نے فرمایا محبت کی شدید ترین شکل کو مودت کہا جاتا ہے. اب اگر وہی مثال جو میں نے پہلے پیش کی، محبت یعنی اہل بیت کو ماننا، مودت یعنی اہل بیت کی ماننا. درود بھیجے محمد و آل محمد. اور اگر ایک خطرناک جملہ کہہ دوں، اجازت ہو آپ کی، انجیکشن لگا دوں جی، درود بھیجے محمد و آل محمد. لیکن کوئی ذرا سادہ مولوی ملے گا جو بتا کے انجیکشن لگائے جی، بچوں کے انجیکشن لگا دے نا، وہ دیکھو چیا دیکھو چھوڑی اڑ رہی ہے اور انجیکشن لگا دیتے، بچہ سکت کے رہ جاتا ہے، لیکن میں بتا کے لگاتا ہوں. درود بھیجے محمد و آل محمد. پتا چلے نا انجیکشن لگایا آپ کو، ایسا نہیں کہ آپ کو کوئی تکلیف تھی چوٹی کاٹ کے چلی گئی جی. کہتے ہیں بھائی چوٹی مر کے بچہ جو ہے اسی میں مشغول ہو جاتا ہے، نہیں، تو انجیکشن لگاؤں تک تکلیف بھی ہو اور تاکہ صحت بھی مل جائے. درود بھیجے محمد و آل محمد. اب جو اہل بیت کو مانے اہل بیت کی نہ مانے اسے کیا کہیں گے؟ قرآن کی زبان میں اسے شیطان کہا جاتا ہے. شیطان کے پاس مسلمانی کے سارے عقائد تھے. اللہ کو مانتا تھا, آدم کو نبی مانا لیکن تسلیم نہیں کیا. کہا کہ اس کو مٹی سے بنایا ہے آدم کو, خلیفہ ہے تیرا, اور مجھے آگ سے بنایا ہے, خلق تو من تین, اس کو مٹی سے بنایا ہے. اور قیامت کو بھی تسلیم کرتا تھا, پتہ تھا قیامت ہے, الہ یوم یبعثون, قیامت کو بھی تسلیم کرتا تھا. مسلمانوں کے سارے عقائد اس کے پاس تھے. توجہ رکھیے گا, اللہ کو مانتا تھا, اللہ کی نہیں مانی. جو اہل بیت کو مانے اور اہل بیت کی نہ مانے, قرآن نے اسے شیطان کہا. توجہ رکھیے, یہ بڑا سخت, بڑی سخت منزل ہے. اب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں, ایک طبقہ ہے جو کہتے ہیں بس اہل بیت کا نام کافی ہے, نام کافی ہے, اہل بیت کا ولایت سے اظہار کافی ہے, اعتراف کافی ہے, عمل تقوی پرہیزگاری قرب مودت کے تقاضے یہ ضروری نہیں ہے. آیا واقعی یہ یہی راہ اہل بیت ہے یا نہیں؟ توجہ رکھیے گا, کیا اہل بیت صرف اس لیے آئے ہیں کہ ہم ایک عقیقی اونٹھی پہن لیں, ایک آدھا خانہ سجا لیں, مولا علی مشکل کشا کا نام لٹکا لیں, اس کو روزانہ ہار چڑھائیں, زیادہ سے زیادہ علم لگا لیں جی, اور پھر ماشاءاللہ سے دوسری چیزیں بھی شروع ہو جائیں, علی کی بوٹی بھی شروع ہو جائے, اور پھر یہ بھی ہو جائے, استغفر اللہ نعوذ باللہ, اہل بیت کے نام پہ گناہ بھی ہونے لگے. توجہ رکھیں, کیا اہل بیت اس لیے آئے تھے؟ کیا یہی اجر رسالت ہے؟ تو توجہ کی ضرورت ہے, اس پہ غور و خوض کی ضرورت ہے کہ اس عزاداری پہ مفصل گفتگو ہونی چاہیے کہ یہ عزاداری جو اجر رسالت ہے اس کا فلسفہ کیا ہے, اس کے ثمرات کیا ہیں, اس کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے. درود بھیجے محمد وعلی آل محمد. چنانچہ یہ عزاداری اجر رسالت ہے کہ جس میں گناہ نہیں ہو. اب ظاہر بات ہے جو چیز اجر رسالت بنے اس میں گناہ نہیں ہوگا, اس میں شیطان نہیں ہوگا, اس میں بدی نہیں ہوگی, خالص نورانیت ہوگی. ثمرات, اب یہ عزاداری جو ہے یہ اس کے کچھ ثمرات ہیں. اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ کون ہیں کہ جن کی زحمتوں پر 123,999 انبیاء کی زحمت موقوف ہے. کسی نبی کو نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو رحمت بنایا ہے. اگر کہا بھی ہے مثلا بہت ہی جزئی معنی میں کہا ہے, لیکن رسول کے لیے کیا کہا؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, تمام عالمین کے لیے رحمت ہے. اب جو تمام عالمین کے لیے رحمت ہے اس کی رسالت کی ادائیگی کا اجر کیا ہے؟ مودت اہل بیت. توجہ رکھیے گا, اب تھوڑا سا رسول کی رسالت پر نگاہ ڈالیں اور پھر ادائیگی پر نگاہ ڈالیں تاکہ جو سنخیت اور مشابہت ہے اس کا اندازہ ہو سکے ہمیں. یہ باتیں معمولاً نہیں کی جاتی کیونکہ ہم نے سنی بھی ہوتی ہیں, معاف ضمیر میں ہیں, پسے پڑتا ہیں, لیکن ان پہ غور خوض کی ضرورت ہے. انہی سے حقائق کا پتہ چلتا ہے, تو جو رکھیے گا انہی سے حقائق کا پتہ چلتا ہے, انہی سے معرفت کی راہیں کھلتی ہیں, انہی سے انسانی فکر ارتقا کرتی ہے. چنانچہ یہ عزاداری جو ہے جو اجر رسالت ہے اور اس کی ادائیگی کے لیے ہماری طرف سے اجر ہے, تحفہ ہے, یہ ہم سے مطلوب ہے. اور اس کے ثمرات میں سے ایک ثمر ہم نے کل بیان کیا ہے کہ امام زمانہ کی یاد مستحکم ہوتی ہے جو خون امام حسین کا انتقام لینے والے ہیں. دوسرا اس کا ثمر اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ محوریت اور یوں کو ولایت محوریات بھی, کل ہم نے فرشادہ سے متعلق عزاداری کے مختلف امور سے متعلق وضاحت کی تھی کہ محوریت کا کیسے ہمیں عادی بنایا گیا ہے, ہم کیسے محور پر جمع ہو سکتے ہیں, ہم کیسے ولایت پرست ہو سکتے ہیں, ولایت محور ہو سکتے ہیں. تیسرا اصول جو اس عزاداری کے ضمن بیان کیا جا سکتا ہے وہ ہے وظیفہ شناسی. شیعہ وہ ہوتا ہے جو وظیفہ شناس ہوتا ہے, یعنی ایسا نہیں کہ بس حاجت نہیں, مولا لڑکی کا رشتہ مل جائے, بیٹے کو جاب مل جائے, گھر مل جائے, لون پاس ہو جائے, گاڑی مل جائے. بغل ہمارے یعنی آج کی زبان میں پوری زندگی سمٹ کر ان پانچ انگلیوں میں آ گئی ہے, ایک زوجہ, دو بچے, تین کمروں کا مکان, چار پہیوں کی گاڑی, پانچ ہندسوں پر مشتمل تنخواہ, یہ ہماری زندگی ہے. بھائی کیا چاہیے؟ معذرت کے ساتھ ایک کام کرنے والی مل جائے, جی یہی تصور ہے. اب میرے پاس ایسی ایسی خطرناک خبریں ہیں کہ اگر میں یہاں بیان کرنا شروع کروں تو آپ سر پیٹنے لگے گی. بعض ایسی ایسی ساسیں بھی ہیں معذرت ساس, اگر آواز کہیں جا رہی ہے اور ساسیں موجود ہیں تو پھر خوش دامن صاحبہ توجہ رکھیے گا. اب یہ خوش دامن کیوں کہا جاتا ہے, اس میں بھی بڑا لطف موجود ہے. خوش دامن کیوں کہا جاتا ہے, جیسے کل صاحب بیاض کے لیے بیان کیا تھا, یہ خوش دامن میں بھی بڑے خوش اخلاقی نکات موجود ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد. بہرحال موضوع نہیں, اس کو اتر کر رہا ہوں. اپنی بہو کو سبزیوں کے چھلکے کھانے پہ مجبور کرتی ہیں. اب تصور کریں گے, یہ انسان ہے اس معاشرے میں رہنے والے, کچھ بہوؤں کی طرف سے مثلا اپنے ساس و سسر کے لیے بھی نازیب کلمات اور ایک غیر انسانی رویہ بھی اختیار کیا جاتا ہے, وہ اپنی جگہ ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کچھ لینا چاہیے, تو ہمیں اپنی زندگی کے لیے, اپنے گھر کے لیے, بچوں کے لیے, بزرگوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے, ساس کے لیے, سسر کے لیے, بہو کے لیے, داماد کے لیے, سب کے فقہی, سب کے اخلاقی احکامات اہل بیت کی تعلیمات میں موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ احکامات نہیں ہیں اور ہم ایسے ہی چھوڑ دیا, بس اپنی نجی زندگی جیسے چاہو گزارو. چنانچہ عزاداری کے ذریعے سے ہم ان تمام چیزوں کو بیان کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیے مسجد میں مخصوص لوگ آتے ہیں, سب نہیں آتے, لیکن امام حسین کی محبت میں لوگ جو در جو آتے ہیں, جو مسجد میں نہیں جا پاتا وہ بھی مجلس میں آ جاتا ہے. لہذا مجلس میں فضائل اہل بیت بھی ہونے چاہیے, مصائب اہل بیت بھی ہونے چاہیے اور مسائل اہل بیت بھی ہونے چاہیے, جو مسائل اہل بیت نے ہماری زندگی کو گل و گلزار بنانے کے لیے بیان کی تھی. درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ عزاداری جو ہے یہ ہم سے مطلوب ہے, اور یہ عزاداری, وہ نقطہ میرے ذہن سے اس وقت نکل گیا, یاد آئے گا تو پھر وہیں سے کنٹینیو کر دوں گا کہ اگر کسی کے ذہن میں تو لقمہ دے دے. گفتگو کہاں سے شروع کی تھی میں نے؟ جی وظیفہ شناس. جی ماشاء اللہ مومنین ساتھ ساتھ ہیں, اس کا مطلب ہے تو وظیفہ شناس یعنی اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے والا ہے. شیعہ وہ ہوتا ہے جو وظیفہ شناس ہے, مولا یہ حاجت مل جائے وہ حاجت مل جائے, ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے, حاجت لی گھر کو چلا گیا. لیکن شیعہ کون ہے جو حاجت بھی لے رہا ہے, اہل بیت کو بھی مان رہا ہے, اہل بیت کی مان رہا ہے؟ کیسے؟ اپنے وظیفے کو ادا کر کے. اہل بیت مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں؟ اب مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک کچھ حق میرا تمہاری گردن پر ہے اور کچھ حق ادھر بھی ہیں, میرا حق تمہاری گردن پر, تمہارے حق میری گردن پر. جو میرے حق ہیں توجہ رکھیے گا تمہاری گردن پر, وہ تم نے ادا کرنے ہیں, اور جو تمہارے حقوق میری گردن پر ہیں میں اس کو ادا کروں گا. میں صرف اشارہ کر رہا ہوں, پورا اس کو واضح نہیں کر رہا. ان میں سے ایک کیا ہے, جب امام پکارے, جب امام پکارے تو اطاعت کرو, جب ہم پکارے تو لبیک کہو. یعنی ایک شیعہ کا, ایک منتظر کا, ایک عزادار کا, ایک چاہنے والے کا, ایک محب کا, ایک مودت کرنے والے کا وظیفہ کیا ہے کہ جب بھی امام پکارے کیا کرو, امام کی صدا پر لبیک کہو. یہ وظیفہ ہے. اب مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں, شام کے حالات, آج سے 15 سال پہلے, 8 سال پہلے, 10 سال پہلے فلائٹس جاتی تھیں, طیارے بھر بھر کے جاتے تھے, اور پھر بہرحال اس کے منفی اثرات جو تھے کہ وہاں پہ کھلے عام تبرہ ہوتا تھا اور کھلے عام جو ہے اس کی ویڈیو بنائی جاتی تھی اور پوری دنیا میں پھیلایا گیا, اور پھر یہ اہل سنت میں نفرت ایجاد کی گئی, تو پھر علماء نے فتویٰ دیا کہ اس طرح جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اس کے پیچھے حکمت ہے پوری, اور یہ سب اہل بیت کی تعلیمات کے تحت ہے. توجہ رکھیے گا, اگر تبرہ کرنا ہوتا, اگر لان و نفرین کرنی ہوتی, توجہ رکھیے گا, تو سب سے پہلا حق مولا کائنات کو ہے دشمن زہرا سے تبرا. توجہ رکھیے گا, دشمن زہرا سے تبرا مولا کائنات پہ کیا واجب نہیں ہے, لیکن اس کا ایک انداز ہے. جناب عائشہ علی کے مد مقابل آئیں, کیا کوئی ایسا جملہ دکھا سکتے ہیں جناب عائشہ ام المومنین کی خدمت میں جو مولا کائنات کی زبانی ادا ہوا ہو اور جس میں تحقیر و اہانت کو کوئی پہلو ہو؟ کوئی ایک جملہ دکھائیے. نہیں ہے. توجہ رکھیے گا. تو یہ جو فلائٹیں بڑھ بڑھ کے جاتی تھیں یہ ایک سازش تھی, محبت کی آڑ میں دشمن کو تیار کیا جا رہا تھا. بہرحال چلے ہم کہتے ہیں جناب آپ نیک نیت کی سب سے ایسے نہیں تھے, کچھ مخلص تھے, باقی تو سیدھے سادے لوگ تھے, سادہ لوگ تھے. چلے آپ گئے, اب وہاں پہ داعش بن گئی, اب وہاں کوئی نہیں جا رہا. اب کون جا رہا ہے؟ پاکستان سے, عراق سے, ایران سے, افغانستان سے, کچھ مومنین, کچھ نوجوان, کچھ عزدار ماتمی کھڑے ہوئے اور انہوں نے جا کر جناب زینب کے روزے کی حفاظت کی. 2 کلومیٹر کے فاصلے پر داعش موجود تھی. جناب زینب نے کسی کو نہیں پکارا, توجہ رکھیے گا, توجہ رکھیے گا. جناب زینب کسی کے خواب میں نہیں ہے کہ آؤ عزدار ہو, بھائی کل تک تو تم آ رہے تھے فلائٹیں بھر بھر کے, اب آؤ میرے روزے کی حفاظت کے لیے. نہیں بلایا. وظیفہ شناس ہوتا ہے, توجہ رکھیے گا, وظیفہ شناس ہوتا ہے, یعنی اپنی ذمہ داری کو پہچانتا ہے کہ مجھے کرنا کیا چاہیے. یہ وہ ثمرا ہے اہل بیت کی, اس عزاداری کا, امام حسین کی عزاداری کا, کہ وہ آپ کو وقت شناس بناتی ہے. وظیفہ شناس وہی ہوگا جو وقت شناس ہوگا. مثلا وظیفہ شناس کسے کہتے ہیں؟ ایک طالب علم کے پڑھنے کا ایک ٹائم ہے, کھیلنے کا ٹائم ہے, توجہ رکھیے گا. اب وہ بیٹھا ہوا ہے, اس نے گھڑی نہیں دیکھی, اب وہ کھیلنا شروع کر دے, پتہ چلے یہ امتحان کا وقت ہے, تو یہ اس کا کھیلنا اس کے امتحان میں ناکامی کا سبب بن جائے گا. وہ وقت کو دیکھے گا, وقت شناس ہوگا تو اپنے وظیفے کی صحیح ادائیگی کرے گا. اگر وہ وقت شناس نہ ہو تو پھر وہ اپنے وظیفے کو بھی ادا نہیں کرے, جا بجا کر دے گا, جا کھیلنا ہو وہ امتحان دے گا, جا امتحان دینا ہو وہ کھیلے گا. تو وظیفہ شناس ہونے سے پہلے وقت شناس ہونا پڑتا ہے. اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, العالم بزمان لا تحجم علیہ اللباب, اصول کافی مولا کی روایت موجود ہے. مولا کہتے ہیں اپنے زمانے کا عالم, عالم سے مراد مولوی صاحب نہیں ہوتا, توجہ رکھیے گا. یہ جو کہا گیا ہے کہ امام زمانہ آ کے علماء کو قتل کریں گے, کہنے والے کہتے تھے دیکھا مولویوں کی گردنیں کٹیں گی, بولے آنچی بھی خون کی ندیاں بہیں گی. کہیں پر بھی علماء سے مراد مولوی صاحب نہیں ہوتے, توجہ رکھیے گا. اگر کسی کے ذہن میں ہو تو یہ معنی نکال کر رکھ لے. عالم سے مراد علم اور نالج رکھنے والا ہے جو اپنے وظائف پر عمل پیرا نہ ہو, جو اپنی ذمہ داری اور علم پر عمل پیرا نہ ہو. امام مجھ سے جنگ کریں گے, تمہیں معلوم تھا, تمہیں حق تھا, تمہیں علم تھا, تمہیں نالج تھی, تمہیں یقین تھا, پھر بھی اس برائی کے خلاف کھڑے نہ ہوئے, اس ظلم کے خلاف کھڑے نہ ہوئے, اس دشمن کو دیکھ رہے تھے, توجہ رکھیے گا. چنانچہ امام کہہ رہے ہیں کہ تمہارا وظیفہ یہ ہے کہ تمہیں لبیک کہنا ہے. جناب زینب کسی کے خواب میں نہیں آئیں, جو وظیفہ شناس تھے, جو مودت رکھنے والے تھے, ان کو معلوم ہے. اب یہ جو کل میں نے مثال دی تھی ماتمی انجمن کی, یہ بھی وظیفہ شناس ہے. وظیفہ شناس کسے کہتے ہیں؟ یعنی اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے والا. اب کبھی ہلکے ہلکے ماتم ہوتا ہے, پھر تیز تیز ماتم ہوتا ہے, کبھی ماتم بیچ میں روک دیا جاتا ہے, کبھی ماتم اٹھایا جاتا ہے, کبھی صدا زور سے اونچی کی جاتی ہے, کبھی اس کی آواز کو نیچے کیا جاتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ وظیفہ شناس نہیں تو کیا ہے؟ اب اگر کوئی بھی شخص کھڑا ہو جائے اور اپنی طرف سے ماتم شروع کر دے, آپ کیا کہیں گے؟ ماتمی کہیں گے کہ بھائی ذرا آپ سائڈ میں ہو جائیے, یہ آپ ماتم خراب کر رہے ہیں. یہی کہا جاتا ہے نا معمولاً ماتمیوں کی زبان میں, ہاتھ آگے پیچھے ہو جائے تو پھر جتنے ماتمے ہوتے ہیں سب گھور گھور کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, بھائی ماتم صحیح کرو, یا آواز آگے پیچھے ہو جائے, کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا. اب نوجوان ہم نے تو ماتم کیا ہے جو منوں میں, ہمیں تو معلوم ہے کیونکہ ہماری پرورش بھی اس ادا میں اور اس ماتم میں ہوئی ہے, سینہ زنی میں ہوئی ہے. لہذا ماتمی بھی وظیفہ شناس ہوتا ہے, انہیں معلوم ہے کہ کب آواز اٹھانی ہے, کب لہجہ دھیما کرنا ہے, کب ماتم تیز کرنا ہے, کب ماتم سلو کرنا ہے. یہ سب کیا؟ یہ وظیفہ شناس ہے. یعنی مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر شب جمعہ کم سے کم ماتم کر کے وظیفہ شناس بنو, تاکہ جب تمہارا آقا آ جائے تو اپنے وظیفے کی ادائیگی کے لیے تیار ہو جاؤ. درود بھیجے محمد والے محمد. درود بھیجے محمد و آل محمد. وظیفہ شناس ہے. العالم بزمان اللہ تحجم علیہ اللبابس, عالم وہ ہے, نالج رکھنے والا ہے جو اپنے زمانے کے نشیب و فراز سے آگاہ ہوتا ہے. اب آپ جا رہے ہیں نا, روڈ پہ گاڑی چلا رہے ہیں, اب کہیں گڑھا آ جائے گا تو آپ گاڑی سلو کریں گے نا, بریک لگائیں گے. ایسا تو نہیں کہ اسی اسپیڈ میں اسپیڈ بریکر آ جائیں, آپ گاڑی سلو کرتے ہیں, گیئر چینج کرتے ہیں, بریک لگاتے ہیں, یہ کیا ہے؟ وظیفہ شناس ہے. امام کہہ رہے ہیں تمہارے سامنے ایک سفر ہے, ایک روڈ ہے, ایک سڑک ہے, ایک خیابان ہے, ایک شاہراہ ہے, اس میں تم جا رہے ہو, اس میں مختلف خطرات آئیں گے, نشب و فراد آئے گا, پیچ و خم آئیں گے. تم نے اپنی زندگی گاڑی کو ایسے چلانا ہے کہ بحفاظت اپنی منزل پہ پہنچ جاؤ, اپنی منزل پہ پہنچ جاؤ. آزاداری کیا ہے؟ وظیفہ شناسی سکھاتی ہے. مثلا ماتمی کیا کرتا ہے؟ ماتمی انجمن میں کیا کرتا ہے؟ اس طرح اپنی آواز, اپنے ماتم, اپنے جوش و بلبلے کو مرتب کرتا ہے کہ سب کے ساتھ مل کر وہ زیارت تک ماتم کو پہنچاتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. اب اگر کوئی کہے ذرا بس میری مرضی میں جیسے چاہے کروں, توجہ رکھیے گا, ابھی ماتم اجتماعیت سے کہہ رہا ہے, یہ ماتم محوریت سے کہہ رہا ہے, یہ ماتم ولایت محوری سے کہہ رہا ہے. آپ تنہا نہیں ہیں, آپ کو تنہا ماتم کرنا چاہیے, گھر میں جا کے کیجیے, یہ اجتماعی ماتم خراب نہ کیجیے, توجہ رکھیے گا, یہ ماتم ایک شان ہے. پتہ چلے کہ کوئی ماتم کر رہا ہے, ایک صدا, ایک آواز, ایک جہد, اس طرح اگر ماتم کی جائے اس کی شان الگ ہوگی. لیکن اگر ہر شخص اپنی سور میں شروع ہو جائے, اپنی طرز میں شروع ہو جائے, اپنے انداز سے ماتم شروع کرے, ماتم کا حسن سامنے نہیں آئے گا, کبھی نہیں آئے گا. اب آپ کر کے دیکھ لیجئے, اور اگر کوئی کرے گا تو آپ کہیں گے آپ کو کرنا ہے, آپ ذرا سائڈ میں ہو جائیے, الگ ہو جائیے. اجتماعیت سے کہا رہا ہے ماتم, کیا؟ کہ اجتماع میں ضم ہو جاؤ, توجہ رکھیے گا, اجتماع میں ضم ہو جاؤ. یہ عزاداری در حقیقت تیاری ہے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے, جس کو میں نے کل عرض کیا تھا, پرسوں عرض کیا تھا, مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. لہذا اجتماعیت سے کہہ رہی ہے, ماتم اجتماعیت سے کہہ رہے کہ مل جل کے کام کرنا ہے, تنہا تنہا کچھ نہیں ہونے والا, امام کے لیے مل جل کے کام کرنا ہے, اور یہی عزاداری کا سب سے بڑا سوارا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. وظیفہ شناس بناتی ہے عزاداری. ہم سب سے بڑا ایک اور جو ثمر حاصل کر سکتے ہیں عزاداری سے, وہ کیا؟ وظیفہ شناس. ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ہمیں وقت شناس بننا پڑے گا. وقت شناس کے لیے ہمارے پاس علم ہونا چاہیے. علم نہیں ہوگا تو آپ کیسے؟ علم کسے کہتے ہیں؟ علم روشنی کو کہا جاتا ہے, نور کو کہا جاتا ہے. جیسے نور لائٹ کیا کرتی ہے؟ منور کر دیتی ہے, تاریکی کو چھاٹ دیتی ہے. جتنا زیادہ نور قوی ہوگا اتنی ہی تاریکیاں چھٹتی رہیں گی. آپ نور کے جتنے قریب ہوتے رہیں گے اتنے ہی زیادہ آپ بھی نورانی ہوتے چلے جائیں گے. آپ اتنے ہی زیادہ کیا, مثلا اب اندھیرا نہ ہو, صحیح, تو آپ کہیں گے جناب روشن ہے, دن ہے. لیکن اگر اندھیرا ہو جائے, اب آپ موٹی موٹی چیزیں تو دیکھ سکتے ہیں لیکن چھوٹی چیزوں کو دیکھنا بڑا مشکل ہے. اب آپ لائٹ لے آئے, نور لے آئے, سرچ لائٹ لے آئے, اب آپ چھوٹی چیزوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں. حسین کی حسینیت اور عزاداری وہ چراغ ہے کہ جس کے پاس یہ چراغ آ جائے وہ اپنی ذاتی کردار کی بھی اصلاح کر سکتا ہے اور معاشرے کی بھی اصلاح کر سکتا ہے. بڑی سے بڑی چیز دیکھنی ہو تو پھر حسین کی حسینیت اور عزاداری سے دیکھیے, اس نور سے. ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. حسین چراغ ہدایت ہے. یہ چراغ جس کے پاس ہوگا وہ تاریکیوں سے دور ہوگا. اب آپ چراغ کے جتنے قریب جائیں گے آپ تاریکی سے فاصلہ طے کر پائیں گے نا. ایسا تو نہیں کہ آپ کھڑے ہوئے آپ کہ جناب میں نور کے قریب ہوں لیکن جو ہے وہ تاریکی ختم نہیں ہو رہی. نہیں, نور کی صفت ہی یہی ہے, ضد ہے تاریکی کی, تیرگی کی. کیا؟ کہ جتنا نور بڑھتا جائے گا اتنی تیرگی چھٹتی چلی جائے گی. بھائی شب ہوتی ہے, ایک چراغ روشن کرتے ہیں, اندھیرے سے مقابلہ نہیں ہوتا, دوسرا چراغ روشن کرتے ہیں, تیسرا چراغ روشن کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ رات گزر جائے. اگر سفر میں ہے مسافر تو لائٹ ایسی مرتب کرتا ہے کہ راستہ نظر آتا رہے, یعنی چراغ پہ چراغ جلانے سے راستہ کلیئر ہو جاتا ہے, واضح ہوتا چلا جاتا ہے, انسان اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے. عزیزان گرامی, یہی وجہ ہے شاعر کہتا ہے قدم قدم پہ جلائے حسینیت کے چراغ. قدم قدم پہ جلائے حسینیت کے چراغ دیے یزید کے سارے بجا گئی زینب. تیرگی مٹا دی جناب زینب نے, تاریکیاں مٹا دی, حسینیت کی شمع روشن کر دی. اور یہ مجلس عزا ان چراغوں کی مانند ہے زمانے غیبت امام عصر علیہ السلام میں, کہ جتنی مجلسیں کرتے چلے جاؤ گے گویا ایک دیے سے دوسرا دیا, ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن کرتے چلے جاؤ گے تاکہ پورا جہاں منور ہو جائے, پورا جہاں منور ہو جائے, تاکہ یہ شب جو تیرگی کی شب ہے, تاریکی ہے, یہ چھٹ جائے اور تمہارے امام کی امامت کا سورج طلوع ہو جائے. درود بھیجے محمد و آل محمد. بس حسین نبی, اس میں مزید گنجائش تھی وہ انشاءاللہ کل کے لیے موکول کرتا ہوں کہ وظیفہ شناس بننا ہے. عزاداری کا سب سے بڑا ایک اور جو ثمرہ ہو سکتا ہے, نتیجہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی ادائیگی کو پہچانے کہ ہمیں کرنا کیا ہے امام کے لیے, امام حسین کے لیے. میں نے کہا کہ جناب زینب کسی خواب میں نہیں آئیں لیکن خود پہنچے. اب آپ نے سنا ہوگا یہی نوجوان محسن حجاجی, 20-22-24 سال کا نوجوان, اپنے بچے کو, 1-1.5 سال کا بچہ ہے, وہ روتا ہوا چھوڑ کے جا رہا ہے, بچہ رو رہا ہے. اب اس نے کیا کیا, ایک آڈیو میں اپنا پیغام ریکارڈ کرایا اور بتایا, بیٹا میں جا رہا ہوں, تو رو رہا ہے, میرے دل تڑپ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے باپ, بیٹا تو رو رہا ہے, میرا دل تڑپ رہا ہے, لیکن میں اپنے وظیفے کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہوں, اور تو اسی طریقے سے اس راہ میں پرورش پائے گا. تجھے پتہ چلے کہ تیرا باپ جناب زینب کے روزے کی حفاظت کے لیے گیا. یہ کون ہے؟ یہ وہ نوجوان ہے جو اپنے محلے کی انجمن میں سب سے آگے ماتم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کا گلا کاٹا گیا, اس کے چہرے پہ جو آثار تھے خوف کے آثار نہیں تھے, سکون کے آثار تھے. اس کی ماں کو پتہ چلا, اس کی ماں نے سوچا کہ میرے بیٹے کے گلے پہ چھری چلی ہوگی تو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. پھر کہا کہ بیٹا جب تو شہید ہوا تو پیاسا نہیں تھا, تیرا لاشا اٹھانے والے موجود تھے, اور آپ نے دیکھا ایران و عراق میں کیسا استقبال ہوا ہے, شاندار استقبال. اس شہید بے سر کے نام سے معروف ہوا یہ شہید, یہ نوجوان, اس نے کیا معاملہ کیا تھا. یہ کون ہے؟ یہ اپنے دوستوں سے کہتا تھا میں 2 دفعہ شہید ہونا چاہتا ہوں, تو دوست کہتے تھے بھائی 2 دفعہ کیوں شہید؟ معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں اردو میں ایک لفظ استعمال کیا تھا, چالاک, فرصت طلب جس کو کہتے ہیں. مثلا آپ نے بریک لگایا, کیا ہے برابر والا جلدی سے نکل جائے گا, آپ کہیں گے فرصت طلب ہے, چالاک ہے بھائی, تھوڑی سی ہم نے اسپیس دیا جناب آگے گاڑی بڑھا دی, اس کو کہتے ہیں چالاکی, یعنی تھوڑا سا اسپیس ملے گا آگے بڑھا دیں گے. یہ دینی معاملات میں چالاک ہے, ذہین ہے, ہوشیار ہے. اس نے کہا میں 2 دفعہ شہید ہونا چاہتا ہوں, وظیفہ شناس کی بات کر رہا ہوں میں. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ ایک ابھی اور ایک امام جب تشریف لائیں گے ان کے ساتھ شہادت پانا چاہتا ہوں. اب یہ روایت میں ہے, امام صادق سے روایت ہے کہ مولانا نے فرمایا 40 دن صبح کی نماز کے بعد, 40 دن صبح کی نماز قضا نہیں بجا وقت کے اندر جو پڑھے, 40 دن دعا عہد پڑھے گا, خدا اسے امام عصر علیہ السلام کے لیے دوبارہ زندہ کرے گا. اگر وہ مر جائے گا اس میں آرزو ہے, دعا ہے کہ اے اللہ کہ اگر ان حال بینی و بینہ الموت, اے خدا اگر موت آ جائے میرے اور میرے امام کے ظہور کے درمیان اور میں مر جاؤں, فاخرج من قبری, مجھے میری قبر سے نکالنا, میں نیزہ لیے ہوا ہوں گا, تلوار لیے ہوں گا, جھنڈا لیے ہوا ہوں گا, اور پوری دنیا میں بتا رہا ہوں گا میں اپنے امام کی نصرت کے لیے دوبارہ حیات پانے والا ہوں. کیسے ہے یہ ممکن؟ توجہ رکھیے گا, زندہ نہیں, کیسے ممکن ہے کہ خدا کے مردے کو دوبارہ زندہ کر دے؟ کیوں کر دے خدا؟ توجہ رکھیے گا, حضرت عزیر ایک نبی ہیں, توجہ رکھیے گا, اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے میسنجر ہیں, اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں. ان کے ذہن میں آئے کہ خدا کیسے مردوں کو زندہ کرے گا, 100 سال اللہ نے ان کو سلا دیا, موت دے دی ان کو. توجہ رکھیے گا, حضرت عزیر کو قرآن میں قصہ موجود ہے, 100 سال کے بعد کیا ہوا, اٹھے تو خدا نے پوچھا بھائی کتنا سے؟ کہا کہ تھوڑا سا. کہا کہ اپنے گدھے کو دیکھو، اپنی سواری کو دیکھو. گل سڑ گیا تھا، حکم الہی ہوا، دوبارہ سے ہڈیاں بننا شروع ہوئیں، گوشت آنا شروع ہوا، جان آ گئی، کھال آ گئی، گدھا زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا. اللہ اکبر. اے مالک تو اتنی قدرت رکھتا ہے؟ ہاں، اللہ اپنی مشیت دکھانا چاہ رہا ہے، اپنی قدرت و سلطنت دکھانا چاہ رہا ہے. اور پھر کہا اپنے کھانے کی طرف دیکھو، 100 سال کے بعد اٹھے ہیں، کھانا ذرہ برابر خراب نہیں ہوا. یہ خدا قدرت دکھا رہا ہے. یہاں پہ خدا نے کہا تمہیں موت دے کر دوبارہ زندہ کریں گے، یعنی ہماری قدرت و اقتدار اتنی زیادہ ہے. عزیز نگرانی، امام زمانہ کا انقلاب بھی اللہ کی قدرت و مشیت و اقتدار کا مظہر ہے. اب جو امام کی آرزو میں مر جائے گا، اللہ اسے دوبارہ حیات عطا کرے گا، اللہ اسے دوبارہ حیات عطا کرے گا. اب اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا تیرے گلے پہ چھری چلی، تجھے بڑی تکلیف ہوئی ہوگی. خواب میں آیا، مسکرانے لگا. ماں نے پوچھا بیٹا تجھے تکلیف نہیں ہوئی؟ کہا کہ نہیں. ماں نے بڑے تعجب سوچا یہ کیسے ممکن ہے. کہا کہ جب گلی پہ چھری پھیری جا رہی تھی، میرے سامنے میرے ابو الفضل عباس علمدار کھڑے تھے. نہ ان کے جمال میں اتنا محو ہو گیا کہ مجھے تکلیف ہی محسوس نہیں ہوئی. اللہ اکبر. جمال عباس میں انسان محو ہو جائے تو جو کرے. یہ اہل بیت اپنے وظیفہ شناسوں کو، حزب اللہ کی جنگ تھی، حزب اللہ کے پاس چند راکٹ تھے، پتہ نہیں تھا کہ کیا کریں گے، کیسے جنگ ہوگی. 33 روزہ جو جنگ لڑی گئی ہے، اس میں واقعات ہیں، معجزات بھرے پڑے ہیں. خود حسن نصر اللہ نے معجزات بیان کیے ہوں، جو وہ لوگ وہاں گئے ہیں انہوں نے بیان کیے ہیں، اور کچھ حضرات جو وہاں سے آئے تھے پھر انہوں نے معجزات بیان کیے. کہ واقعی یہ تمسک اہل بیت کا نتیجہ ہے حزب اللہ کی کامیابی. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سعودی عرب گیم کھیل رہا ہے کہ رفیع خلیج بلا کر وہاں پر مثلاً اسے استعفے کی بات کی جا رہی ہے، یہ داخلی معاملات میں جنگ ہے اور دخالت ہے اور حزب اللہ کو کمزور بنانے کی بات ہے. کیوں؟ حزب اللہ وہ واحد طاقت ہے پوری دنیا میں جو علی اعلان امام زمانہ کے لیے نعرہ لگاتی ہے علی اعلان. اور یہی وجہ ہے حزب اللہ کے نوجوان سب سے پہلے کہاں پہنچے؟ شام پہنچے، جناب زینب کی روزے کی حفاظت کے لیے. بعد پھر پوری دنیا سے لوگ آئے. تو یہ تمام معاملات کیا ہیں سعودی عرب کے؟ یہ حزب اللہ کو کمزور بنانا ہے. چنانچہ وظیفہ شناس ہمیں بننا ہے، بس آپ کی زحمت کو تمام کیا. وظیفہ شناس اگر بننا ہے تو پھر زینب کبریٰ کی طرح وظیفہ شروع. زینب کون؟ علی کی بیٹی، جس کے کھلے سر کو کبھی سورج نے نہیں دیکھا. جس کے برہنہ سر کو کبھی آسمان نے نہیں دیکھا. جس کی آواز کو نامحرم نہیں سن سکتا، لیکن وظیفہ شناس ہے زینب. پہچانتی ہے کہ بھائی کی شہادت کے بعد مجھے کیا کرنا ہے. عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، صرف جسم کا پردہ نہیں ہے، بالوں کا پردہ نہیں ہے، عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے. حتیٰ کہ علماء نے کہا ہے کہ اگر عورت چوڑی پہنتی ہے اور چوڑیاں کھنکتی ہیں اور نامحرم متوجہ ہو، اس کا بھی پردہ ہے. اگر کوئی زینت ہاتھ میں ہے تو اس کا بھی پردہ ہے. کسی بھی قسم کی زینت کو ظاہر کرنا اس کا حکم کیا پردے میں آ جاتا ہے. توجہ رکھیے گا، جناب زینب سلام اللہ علیہا جو آواز کا پردہ رکھتی ہیں، لیکن ایک موقع پر آ کر اپنی آواز کے ذریعے سے خطبات علی کے جوہر دکھاتی ہے. یہ وظیفہ شناس ہے. پتھر کھاتی جا رہی ہے زینب بنت علی، کانوں میں لان و نفرین کی نعوذ باللہ آوازیں آ رہی ہیں، کھجوروں کی روٹیوں کے ٹکڑوں کو صدقہ بنا کر پھینکا جا رہا ہے. اللہ اکبر. تالیاں بجائی جا رہی ہیں، شادیاں نے بجائے جا رہے ہیں، خوشی کا انتظام ہے، آئینہ بندی کی گئی ہے، لیکن زینب کی صدا میں علی کا لہجہ مچل رہا ہے. یہ ہے زینب کبریٰ، یہ ہے وظیفہ شناس بنت علی، جس کو امام کہتے ہیں عالمہ غیر معلمہ. یہ وہ عالمہ ہے کہ جس نے معصوم کے علاوہ کسی اور کے سامنے زانو ادب دینے کی. سلام اللہ علیہ کی یا زینب کبریٰ. جناب زینب کا نام کس نے تجویز کیا؟ رسول اللہ نے. زینب یعنی زینب، باپ کی زینت. اللہ اکبر. اور یہی وجہ ہے ابن زیاد کے دربار میں جب گفتگو ہوئی ہے، دو بدو مکالمہ ہوا ہے بیوی کا، توجہ رکھیے گا، ایک قاتل ایک ظالم خون آشام کے سامنے بیوی ایک کوہ استوار کی مانند کھڑی ہو گئی اور کہا کہ ہم نے بہترین سلوک دیکھا ہے خدا کا، بہترین ما رأیتہ الا جمیلا. تو وہ کہتا ہے یہ عورت حال ہی سجعا، سجعا یعنی لفاظی کرنے والی ہے نعوذ باللہ. جناب زینب نے کہا یہ لفاظی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے جو بول رہی ہوں، اور لوگوں نے جو سن چکے تھے، جو جانتے تھے، جن کی سماج آشنا تھی علی کے خطبوں سے، وہ کہہ رہے تھے گویا علی مرتضیٰ آج بول رہے ہیں زینب کے لہجے. وظیفہ شناس، اور ایسی وظیفہ شناس جو بچوں کو جمع کرنے والی بھی ہے، پانی پلانے والی بھی ہے. میں اب درجہ بدرجہ مصائب کو لے کے آگے بڑھ رہا ہوں. پانی آیا شب روز عاشور، شام غریمہ کے بعد سب سے پہلے سکینہ کو بلایا، سکینہ بیٹا تم بہت پیاسی ہو. پپی اماں مجھے کیوں؟ بیٹا تم سب سے زیادہ چھوٹی ہو. لیکن وظیفہ اہل بیت کے چاہنے والے کون ہیں؟ وظیفہ شناس ہوتے ہیں. تین چار سال کا سن ہے سکینہ کا، لیکن کون ہے؟ وظیفہ شناس ہے جناب سکینہ. پہچانتے انہیں کرنا کیا ہے؟ ہاتھوں میں کوزہ لیا اور بیابان کی طرف چلنے لگی. یہ ہے وظیفہ شناسی جناب سکینہ کی. کہاں سکینہ بیٹا، کہاں جا رہی ہو؟ پھوپھی اماں آپ نے تو کہا جو سب سے زیادہ چھوٹا ہوتا ہے اسے پانی پلایا جاتا ہے. ارے میرا بھائیا علی اصغر مجھ سے زیادہ پیاسا ہے. اللہ، یہ ہے وظیفہ شناسی. اللہ اکبر. دامن میں آگ لگی ہے بچی کے، بچی گھبرا رہی ہے. اب تین چار سال کا سن ہو، بچے گھبرا جاتے ہیں آگ میں، توجہ رکھیے گا. لیکن یہ اہل بیت کے تربیت یافتہ بچے ہیں. بچی کے پیچھے راوی کہتا ہے میں بھاگا تاکہ دامن کی آگ کو بجھاؤں. بچی سمجھی شاید کوئی قزاق آیا ہے تماچے مارنے، بچی خوف کے عالم میں بھاگی آگے. میں نے کہا میں تجھے کوئی غزل پہنچانا نہیں چاہتا، میں تیرے دامن کی آگ بجھانا چاہتا ہوں. بچی رک گئی، کہنے مڑ کے کہنے لگی بس ہمیں نجف کا پتہ بتا دو. اللہ اکبر. کہا کہ تو میں تیرے دامن میں لگی آنکھ بجھانا چاہتا ہوں. بچی نے کہا خبردار تو نامحرم ہے، ہمارے دامن پہ ہاتھ نہ لگا. یہ وظیفہ شناسی نہیں ہے تو کیا ہے؟ مجھے نجف کا پتہ بتا دے، میں نجف جاؤں گی اور دادا علی سے فریاد کروں گی. اللہ اکبر. یہ زینب کیسی وظیفہ شناس ہے؟ امام سجاد نے دیکھا رات کی تاریکی میں پھوپھی اماں بیٹھ کر نماز شب پڑھ رہی ہیں. اب دیکھیے امام نے اسلام اور نماز کی محبت کو کیسے پیدا کیا. کہا کہ زینب نماز شب میں اپنے بھائی کو مت بھولنا. اللہ اکبر. زینب نماز شب میں اپنے بھائی کو مت بھولنا. اس طریقے سے نماز کی محبت کو ہمارے دلوں میں ڈالا ہے. امام سجاد نے دیکھا پھوپھی اماں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں. پھوپھی اماں آپ بیٹھ کے نماز مستحب پڑھ رہی ہیں؟ کہا کہ ہاں بیٹا، اب ٹانگوں میں اتنی جان نہ رہی کہ زینب کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کر سکے. کیوں پھوپھی اماں؟ کہا کہ کھانا اتنا کم آتا ہے کہ میں اپنے حصہ بھی اٹھا کے بچوں کو دے دیتی ہوں. کئی دن ہو گئے تیری پھوپھی نے ایک لقمہ نہیں کھایا، اب کھڑے ہو کے عبادت نہیں کی جاتی. اجرکم اللہ. آج زینب کبریٰ کے مصائب ہے، آج بی بی کے مصائب پڑھے جائیں گے. اہل خانہ کی خواہش ہے عزیزان گرامی، اس کربلا کے لیے خدا نے جناب زینب کو تیار کیا ہے، آمادہ کیا ہے. عزیزان گرامی دیکھیے، جناب زینب وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے پنجتن پاک کا غم سہا ہے، توجہ رکھیے گا. رسول اللہ گئے ہیں، انہوں نے پنجتن میں سے کسی کا غم نہیں سہا. جناب زہرا گئی ہیں، انہوں نے صرف بابا کا غم اٹھایا ہے. حضرت علی گئے ہیں، انہوں نے زہرا اور محمد کا غم اٹھایا ہے. امام حسن گئے ہیں، انہوں نے بابا اور والدہ اور رسول اللہ کا غم اٹھایا ہے. امام حسین اس دنیا سے گئے ہیں تو بابا اور ماں کا، بھائی اور نانا کا غم اٹھایا ہے. لیکن زینب وہ ہستی ہے جو رسول کا بھی غم منا رہی ہے، جو ماں فاطمہ کے مصائب میں رونے والی ہے، جو بابا کے مصائب میں گریا کرنے والی ہے، جو بھائی حسن کے جنازے سے تیر نکالنے والی ہے، اور وہ بہن ہے جو 70 قدم کے فاصلے سے خود خنجر کے وار کو دیکھ رہی ہے. اجرکم علی اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اللہ یہ ہے اس بہن، اس بہن کے مسائل خدا نے کیسے تیار کیا ہے۔ ارے جب ماں پر چلتا ہوا دروازہ گرا تھا نا، زینب دیکھ رہی تھی حجرے سے، ارے ماں درو دیوار کے درمیان پس گئی، فضا خزینی فضا مجھے تھام لے، میں ہاتھ جوڑ کے بی بی ارے یہ مدینہ نہیں ہے، یہ چلتا ہوا دروازہ ماں پہ نہیں گرا، یہ کربلا کی تیاری ہے، آج جلتا ہوا دروازہ ارے کل جلتے ہوئے خیام، اجرکم علی اللہ، کل جلتے ہوئے خیام، اجرکم علی اللہ۔ ارے ماں کا جنازہ تیار ہو گیا، الوداع ہو رہا ہے، بچے الوداع کر رہے ہیں، لیکن کیسے الوداع ہوئے، بندے کفن ٹوٹے، بچے دوڑ کر لپٹ گئے، حاتف غیبی کی آواز آئی، علی مرتضیٰ بچوں کو ہٹا دو قیامت ہو جائے گی۔ اب تصور کر سکتے ہیں مولا کائنات نے لاش مادر سے بچوں کو کیسے جدا کیا ہوگا، میں کہوں بی بی ارے یہ کربلا کی تیاری ہے، آج بابا حسین کو لاش مادر سے جدا کر رہا ہے، ارے کل اسی حسین کی لاش پر ایک 3 سالہ بچی ہوگی، ارے اسے بھی جدا کیا جائے گا، ارے کوئی تماچے مار رہا ہوگا، کوئی تازیانے مار رہا ہوگا۔ جب بابا کا زخمی سر دیکھا ہوگا، میں کہوں بی بی یہ بابا کا زخمی سر نہیں ہے، یہ کربلا کی تیاری ہے، ارے آج شب 21 رمضان بابا کا سر دیکھا ہے، ارے کل نو کے نیزہ پر حسین کا سر دیکھنا ہوگا۔ امانت دل زینب، دل زینب نے کتنے مصائب اٹھائے ہیں، اجرکم علی اللہ، مولا حسین ہمارا پرتگو، مولا عباد اپنی بہن کا مرزا قبول کی، اجرکم علی اللہ۔ حاضرو جب بھائی کا جنازہ اٹھا تھا، زہرا کے گھر سے یہ پہلا جنازہ ہے جو جن کی تاریکی میں اٹھا تھا، جنازہ گیا تو صحیح سالم تھا، ارے جب جنازہ واپس آیا ہے تو تیروں سے نوازش کی ہے، اللہ اکبر۔ میں کہوں بہن زینب یہ صرف بھائی کا جنازہ نہیں ہے، ارے کربلا میں تیروں پر حسین کے جنازے کو دیکھنے کے لیے خدا تیرے دل کو بڑا کر رہا ہے، اجرکم علی اللہ۔ بس یہی وجہ ہے 11 محرم کو جو قافلہ چلا، سید سجاد کی حالت دیکھی متغیر ہے، ایسا لگ رہا تھا جیسے سید سجاد کی روح پرواز کر جائے گی، بی بی نے کہا سید سجاد اپنے آپ کو سنبھالو، کہا پھپھی اما ارے ان آدھا کے لاش دفن ہو، ساقی کوثر کا نواسا ارے بے گورو کفن بڑا ہو، کہا بیٹا سید سجاد ارے ایک وقت آئے گا تیری بارگاہ تیرے بابا کی بارگاہ بنے گی، شاید آج ہر بہین کو بھی جناب زینب نے دیکھا ہوگا، اے بیٹا سید سجاد ارے بارگاہ گنبد بنے گی، تیرے بابا کے عاشق آئیں گے، تو پریشان نہ ہو، تیرے بابا کا ماتم کر رہے
اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا يوم القلب يقلب بار الہ، ہمارے اس عمل قلیل کو قبول فرما، ہمارے ذکر دعا و توسل کے لیے مقام آدم کو امام زمانہ کے توسل سے بارگاہ فاطمۃ الزہرا میں درجہ قبولیت عطا فرما، ہمیں عزاداری کے ذریعے سے بخش شناس و وظیفہ شناس بنا، ہمیں اپنے امام کے ظہور کے لیے ان کے انقلاب کے راہ ہموار کرنے والا قرار دے، حاضرین مجلس بانی مجلس کی دینی دنیا بھی زیادہ حاضر قبول فرما، مرحوم کی مغفرت فرما، زندہ کو اطاعت اہل بیت کی توفیق عطا فرما، کوئی غم نہ دل سوائے غم حسین کے، جب تک دنیا میں رہیں اس در سے ان کی اطاعت سے وابستہ رہیں، آخرت میں ان کی شفاعت سے محروم فرمانا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔